الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین. محترم حضرات الحق شکر ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت آیت نمبر 254 اور سورۃ المنافقون کا آخری رکوع تلاوت کیا گیا ہے. انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے حوالے سے آج جو جمعے کا موضوع ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا. لیکن اس سے پہلے کہ موضوع سے متعلق بات کی جائے، شعبان معظم کی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری جو ہے وہ رجب سے کیا کرتے تھے. پھر شعبان معظم میں اکثر و بیشتر روایات ملتی ہیں کہ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ بھی قرار دیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ شعبان ایسا مہینہ تھا کہ جس میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے. بلکہ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ رمضان کے علاوہ جس مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا روزہ، شعبان کا مہینہ ہے. البتہ اپنے امتیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سہولت دینے کے لیے یہ بات بھی توجہ دلا دی کہ کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں لہذا 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھے جائیں تو بہتر ہیں. وجہ بالکل واضح ہے کہ اگر نفلی روزے رکھ کے کوئی شخص زیادہ بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور پھر رمضان کا جو فضیلت والا روزہ یا فرض روزہ ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اس کا جاتا رہے تو یہ بات مناسب نہیں. اسی طرح شعبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ثقافت انفاق فی سبیل اللہ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا. پھر ایک خطبہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے رمضان کی عظمت کے حوالے سے، وہ شعبان ہی کی آخری رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو جو انشاءاللہ ہم بھی شعبان معظم کے آخر میں اس کو ترتیب سے تفصیل سے پڑھ سکیں گے جس میں رمضان کا تذکرہ کیا گیا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان اوقات کی، ان مہینوں کی جو قدر و قیمت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دین کا بہرحال ایک یہ مزاج ہے کہ اس میں اوقات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اوقات کار جو متعین کیے گئے جس کام کے لیے اس سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. فرض نماز کا ایک وقت ہے، اس وقت پڑھی جائے گی تو ہے، ورنہ اگر اس کی ادائیگی وقت پہ نہیں ہوگی تو وہ قضا ہو جائے گی، اس کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک کی ایک فضیلت ہے روزہ فرض، جو روزہ ہے وہ رمضان میں، اس کے علاوہ نہیں۔ حج کے جو دن ہیں 5 دن یا 6 دن، ان دنوں میں جو اعمال سکھائے گئے ہیں وہ اسی وقت کرنا ہوگا، 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں جمع ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں نہیں آیا، مزدلفہ میں چلا گیا، ادھر چلا گیا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو گویا اوقات کار جو ہیں، جو مہینے ہیں، اوقات ان کی اہمیت ہے، اور وہ عمل اگر اس وقت کیا جائے جو متعین کیا گیا ہے تو اس کی فضیلت بڑھتی ہے، اور ظاہر بات ہے اجر و ثواب اس میں بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال شعبان رمضان المبارک کو ویلکم کرنے کا ایک بڑا زبردست ذریعہ ہے، لہذا رمضان ہی سے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا کہ شعبان معظم میں اگر ہم اس کی تیاری کر لیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، فزیکلی اور مورلی تیار کر لیں، تو انشاءاللہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم استفادہ کر سکیں گے۔ اس میں ایک تیاری جو ہے وہ پیسے کے اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمیں پیسہ دیا ہے، اضافی پیسہ دیا ہے، تو اس اضافی پیسے کو کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے، اس اضافی پیسے کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے۔ تو انفاق کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں۔ انفاقا ینفقو، انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا، یہ انفاق مال بھی ہوتا ہے اور بذل نفس بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ انفاق مال ہو گیا۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے پاس پیسہ ہی ہو، کسی کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس صلاحیتیں ہیں، تو اب اگر وہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو سیکھنے، سکھانے، اس کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت اور اقامت کے لیے لگا رہا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی بالکل ویسا ہی ملے گا جیسے اللہ کے راہ میں کسی شخص کو اللہ پاک نے اگر پیسہ دیا ہے اور وہ خرچ کر رہا ہو۔ اس کی مثال بھی صحابہ کرام سے ہمیں ملتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کے مرتبے اور مقام کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ان کی خاصیت کیا تھی جو دیگر صحابہ کرام میں ان کو پرومیننٹ کرتی ہے؟ ان کو اللہ پاک نے پیسہ عطا فرمایا تھا، دولت عطا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس پیسے کو، اس دولت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کے لیے خرچ کیا، اللہ کی کتاب کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے خرچ کیا۔ لیکن ایسے بھی صحابی ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن باصلاحیت ہے، اللہ نے ان کو موقع دیے دین سیکھنے سکھانے کے۔ لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نمایاں صحابی ہیں، پیسے کے اعتبار سے انفاق کا اتنا معاملہ ان کو نہیں ملتا، لیکن دین کی جو حکمت ہے، دانائی ہے، اس کو سیکھنا، سکھانا، اس اعتبار سے بہت نمایاں نام سیدنا علی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقضاہم علی، بہترین فیصلہ کرنے والے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت سلمان فارسی، یہ اکثر و بیشتر ایسے صحابی تھے کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا، لیکن جو صلاحیتیں تھیں، جو اللہ پاک نے، جو کیپیبلٹیز اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، وہ انہوں نے صرف کر دی اللہ کے راہ میں۔ تو انفاق مال کا بھی ہے، انفاق جان کا بھی ہے، انفاق وقت کا بھی ہے۔ قرآن حکیم ہمیں کئی مقامات پر مخاطب کرتا ہے، میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن حکیم میں 92 مقامات ہیں، یہاں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ آیا، دو انشاءاللہ آج ہم پڑھ سکیں گے۔ پہلی آیت آیت نمبر 254 ہے، آیت الکرسی سے جسٹ پہلے یہ آیت مبارکہ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فی، جس دن کوئی لین دین، کوئی تجارت کام آنے والی نہیں، ولا خلتن، اور نہ ہی کوئی دوستی یاری، کوئی رشتہ داری کام آنے والی ہے، ولا شفا، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آنے والی ہے۔ ظاہری بات ہے اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ کوئی تجارت، کوئی لین دین، کوئی سفارش کام نہ آئے، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. اب ذرا آیت پر غور کیجئے, یہاں کافر کس کو کہا گیا؟ یہاں کوئی ڈیوڈ یا رام لال مراد نہیں ہے. مخاطب کس کو کیا گیا؟ سب سے پہلے مخاطب کس کو کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی تجارت, کوئی دوستی, کوئی سفارش کام آنے والی نہیں. لہذا یہاں پر کافر سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال و دولت عطا فرمایا ہے اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے, نا شکرے ہیں, نا قدری کرنے والے ہیں, کفران نعمت کرنے والے ہیں, اور اس پیسے کو جو امانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں. انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا والکافرون ہم الظالمون, کافر ہی بے انصاف ہیں. اور ظالم قرآن حکیم میں مشرق کو بھی کہا گیا, ان الشرک لظلم عظیم. لہذا اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا مقام سورۃ المنافقون کا آخری رکوع ہے, یہ بھی بڑا جامع مقام ہے. تھوڑا سا تعارف کروا دوں سورۃ المنافقون کا. ابتدائی 8 آیات میں اللہ پاک نے نفاق کے حوالے سے ساری تفصیلات بیان کی, نفاق کا مرض کیا ہوتا ہے, اس کی علامات کیا ہیں, کردار کیا ہوتا ہے منافقین کا. 8 آیات میں ان کا تذکرہ کیا گیا, اور آخری 3 آیات میں اس نفاق کا علاج ہے جو کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا, اور نفاق کا علاج ہے انفاق فی سبیل اللہ. لہذا دیکھیے وہی انداز, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے عطا فرمایا, من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص پر موت کا وقت آ جائے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, جب مرنے لگے تو اس وقت وہ اپنے رب سے درخواست کرے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دی. مراد یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے, کس کام کے لیے؟ فَأَصَّدَّقَا, تو میں خوب صدقہ کروں گا, وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں سے. گویا تھوڑا سا موقع دے دے, جتنے میرے بینک بیلنس ہے وہ سب تیری راہ میں دے دوں گا, بحریہ ٹاؤن میں جتنی انویسٹمنٹ کی سب لگا دوں گا تیری راہ میں, ڈی ایچ اے میں دنیا بھر کا جو مال جمع کیا سب تیری راہ میں لگا دوں گا. لیکن ذرا سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے اور موت کا وقت آ جاتا ہے تو کیا مال اپنا ہے جو میں دوسرے کے اللہ کی راہ میں لگاؤں گا؟ مال تو وہ اب آپ کا ہے ہی نہیں, تو اب آپ کہاں سے اللہ کی راہ میں لگائیں گے؟ جب تک آپ کے اختیار میں ہے, آپ کے تصرف میں, جب آپ کا مال ہے تب آپ لگائیے اللہ کے, اس وقت تو لگایا نہیں. مرنے کے بعد تو وہ مال وارثوں کا ہے, وہ وراثت میں تقسیم ہوگا, آپ کا نہیں ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, یہ بڑا کیٹیگوریکل انداز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز کسی بھی جان کو مہلت نہیں دیتا, مؤخر نہیں کرتا اس کا موت کا وقت. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اجلوں, جو اجل جو وقت مقررہ اس کا اللہ پاک نے پری ڈیسائیڈڈ ہے, جب وہ آ گیا تو مہلت نہیں دیتا. اور واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ پاک خوب باخبر ہیں جو تم کر رہے ہو. اللہ کے علم میں ہے کہ اگر مہلت دیں گے, ایک سال کے لیے ڈیلے کر دیا, چلو بھائی آغا خان سے واپس آ گئے گھر. آغا خان ویسے فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, مرنے میں ذرا آسانی کر دیتے ہیں. معاف کیجئے ذرا ڈاکٹروں سے, ڈاکٹر صاحب ہنس رہے ہیں مجھے, بہرحال کبھی کبھار سن کہنا پڑتا ہے. موت جو ہے وہ تو برحق ہے, لیکن ڈاکٹر اس کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر بڑا مرغا آیا تو بہرحال اس کو ذرا لانگ تھوڑا ڈیلے بھی کروا دیتے ہیں, اس کو مر چکا ہے لیکن اس کو وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ موت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ خوب باخبر ہیں جو تم کر رہے ہو. اگر وہ تمہیں مہلت دے بھی دے جیسے تم کہہ رہے ہو, پھر انسان وہی کام کرے گا, پھر اس کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حدیث میں آیا کہ انسان کی یہ جو حوث ہے مال کی, یہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر سونا دے دیا جائے تو یہ دوسرے اوت پہاڑ کے برابر سونے کی لالچ میں لگ جائے گا, بجائے اس کے کہ جو دیا ہے اللہ پاک نے مال اس کو سنبھالے, اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. لیکن یہ حوس یہ صرف اور صرف قبر کی مٹی ہے جو کہ انسان کے اس حوس کو ختم کرتی ہے. ورنہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں یہ شے یہاں تک کہ انسان اپنی قبروں کا زیارت کر لیتا. تو بہرحال دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری حدیث ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم, الکیس من دانا نفسہ, سمجھدار آدمی وہ ہے دانا جینیس جو اپنے نفس کو پہچانے, نفس کی شرارتوں کو جان لے, وہ عمل علی ماں بعد الموت, اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو محنت مشقت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مال کما رہا ہے اس کا سب سے بہترین استعمال کیا, ذرا ترتیب ذہن میں رکھیے گا, جو پیسہ بھی ہم محنت مشقت کر کے کماتے ہیں اس کا سب سے بہترین استعمال اپنے گھر والوں کی بنیادی جائز ضروریات پورا کرنا ہے. یہ عام طور پر بتایا ہی نہیں جاتا. اپنی بیوی کو حلال روزی کھلانا, لقمہ کھلانا, بچوں کو حلال روزی کھلانا سب سے بہترین صدقہ, یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. اب آپ بولیں گے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے بیوی بچوں کو کھانا کھلانا, لیکن اس کا بدلہ دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ صدقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. لہذا اللہ کی راہ میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کی دو مدیں سمجھ لیجئے. ایک مد کہلاتی ہے صدقہ, اور صدقے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک کہلاتی ہے صدقہ واجبہ اور ایک کہلاتی ہے صدقہ نافلہ. صدقہ واجبہ زکوٰۃ ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے. 52.5 تولے چاندی, 7.5 تولے سونا, اور جو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک سال گزر جائے اور آپ کے پاس مال اتنا رہے اس میں کم نہ ہو زیادہ ہو رہا ہو, تو اب آپ صاحب نصاب ہیں. تو ایک مرتبہ 2.5%, 2.5% ٹوٹل آپ کی جو سیونگ ہے جو بچت ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, جو اضافی ہے اس پر آپ نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ صدقہ واجبہ ہے. اس کا تذکرہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں آیا, اور 8 مدیں ہیں جو کہ اللہ پاک نے بیان کر دی جس میں یہ پیسہ خرچ ہوگا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. آیت نمبر 60 میں مصارف بھی بیان کر دیے گئے. دوسرے نمبر پر صدقہ نافلہ ہے جو آپ کسی بھی وقت کسی کو بھی دے سکتے ہیں, ہر امیر آدمی بھی دے, غریب آدمی دے, اس سے اللہ کی رضا حاصل کرے. کھجور کی گٹھلی دے کر ایون اللہ کی رضا حاصل کی جائے, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچایا جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی ترغیب دلائی. یہ ہیں جو بندوں کے حقوق ہیں, انسانوں کے حقوق, انسانی ہمدردی میں پیسہ خرچ کرنا, ان کی بنیادی ضروریات زندگی فراہم کرنا. کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی اسکول جانا کے قابل بچہ ہے لیکن پیسے نہیں ہیں, اس کو فائنینس کرنا, کسی کو گھر دے دینا, کسی کو کپڑے پہنا دینا, کھانا کھلا دینا, گویا انسانیت کی خدمت کرنا کسی بھی فارم میں ہو, کوئی ہاسپٹل بنا دیا, چیریٹی کے ایسے کام جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا رہے, جو تکلیف میں ہو اس کی تکلیف کو دور کرے تو وہ آپ کو دعا دے, اور دعا وہ ایسی دعا جو رب کائنات براہ راست اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. اس کی چند شکلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. شدید تکلیف میں ہے, اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ نے کوئی کام کیا, وہ جو دعا دے رہا ہوتا ہے. پوچھئے ذرا ڈاکٹر سے, ایک ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ بعض اوقات ان کے مریض میں پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, لیکن ہم ان کو فی سبیل اللہ کرتے ہیں, کیسی دعائیں دے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ, اور یقین کیجئے وہ دعا کتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن یہ بندوں کے حقوق ہیں, بندوں کو فیسلیٹیٹ کرنا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, ان کی تکالیف کو دور کرنا, اور یہ بھی سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام, اور یہ وہ سنت ہے کہ جو نبوت کے اظہار سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات تھے. یتیموں کی, مسکینوں کی, محتاجوں کی, بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں پیسہ خرچ ہوتا تھا. دوسری مرد جو انفاق فی سبیل اللہ کی وہ ہے قرض حسنا, یہ قرآن کی اصطلاح ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنا دے. اب قرض حسنے سے مراد یہاں پر یہ فقہ کی اصطلاح نہیں میں جو قرآن کی اصطلاح میں، وہ پیسہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جا رہا ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہو، ایسی صلاحیت، ایسا پیسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتا. اور قرض کسے کہتے ہیں؟ کسی پاکستانی سے پوچھے تو وہ قرض کی ڈیفینیشن کچھ اور بتائے گا. وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. لیکن ظاہری بات ہے یہاں قرض سے مراد ہو جو شے جو واپس کی جائے، اور کتنے واپس کی جائے اس کے لیے اللہ پاک نے وعدہ کیا، بڑا چڑھا کر. کتنا بڑھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ 70 گنا، 700 گنا کا وعدہ خود قرآن کرتا ہے. 700 ٹائم کا وعدہ قرآن کی اصطلاح میں موجود ہے. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. ان کی مثال ہے جیسے گندم کا ایک چھوٹا سا پودا آپ لگائیں، ایک بیج سے وہ پودا ہو، اس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. کتنے ہو گئے؟ ایک گندم کے بیج سے 700 بیج پیدا ہو رہے ہیں. واللہ یضعف لمن یشاء، اور اللہ کا وعدہ ہے اللہ پاک اور بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا، جس کو جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اخلاص پر، اخلاص سے نیت کے ساتھ، جتنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پیسہ دیا جائے گا اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا. اب اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ان دونوں مدوں میں ہمیں اپنا پیسہ اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس حوالے سے یہ نوٹ کیجئے کہ اس پیسے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ادارہ یا وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ اصحاب صفہ تھے. اصحاب صفہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی تھی. اور معاذ اللہ، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ معاشرے کے ریجیکٹڈ لوگ ہوں تو وہ آ گئے یہاں پر دین سیکھنے کے لیے. معاذ اللہ، 400 صحابہ کا تذکرہ آتا ہے اور وہ اس دور کے ذہین ترین لوگ تھے، ذہین ترین جینیس لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا اللہ کے دین کے لیے. ان کا کام کیا تھا؟ صفہ ایک چبوترہ ہے، ابھی بھی موجود ہے. وہ وہاں موجود رہتے تھے ہر وقت، اور جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوتی اس کی کتابت کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کے مسائل کو سمجھنا تاکہ امت کو یہ بات سمجھا سکیں. معلم کی حیثیت میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. لہذا ایسے لوگوں کی ضروریات زندگی کو فراہم کرنے کے لیے، اس مال کو خرچ کرنا اللہ کے دین کی اقامت کے لیے سب سے بہترین مصرف ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں تحقیق کر کے صحیح لوگوں تک اللہ کا مال جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کچھ ادارے ہوتے ہیں جو الحمدللہ اسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، کتاب کی اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے. تو ان سے مل کر ان کے جو مصارف ہیں، خاص طور پر اخراجات ہیں، جو رننگ ایکسپنسز ہوتے ہیں، اس میں اگر اپنا پیسہ لگایا جائے یہ سب سے بہترین مصرف ہے. ایک اور بہترین مصرف اللہ کے گھر کی خدمت کرنا ہے. ذرا تنہائی میں سوچئے گا، کیا اللہ کے گھر سے ہمیں محبت ہے؟ اپنے گھر سے تو ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے. گھر جب بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سے ہوں گے جنہوں نے کہیں پلاٹ لیا ہوگا، گھر بنایا ہوگا، اس میں فرش ڈالا ہوگا، اس میں فانوس لگائے ہوں گے، پنکھے لگائے، اے سی لگائے، نہ جانے کیا کچھ کہاں کہاں سے منگوا کے لگائے. فرانس سے یہ آیا ہوا ہے، چائنا سے یہ آیا ہوا ہے. جب مہمان آتے ہیں پہلی مرتبہ تو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، یہ فرش میں نے فلاں جگہ سے پتھر منگوایا ہے. میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے گھر سے بھی محبت کرتے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ وقت لگایا ہم نے کبھی؟ اس کے لیے بھی ہم نے سوچا کہ اللہ کے گھر کے جو اخراجات ہیں، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اخراجات کا محتاج نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمارے صدقے کا، خیرات کا، انفاق کا. ذہن میں رہے، ہم اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو یا اللہ کے دین کے لیے، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ. لہذا اس خرچ میں ایک بڑا خرچ، اہم خرچ، یہ اللہ کا گھر بھی ہے. جو مساجد ہیں ان سے محبت کا ایک تعلق بھی ہے کہ ہم مساجد میں دلچسپی لیں. اللہ کے نبی نے تو بشارت دی کہ کوئی شخص اگر اپنے پیسے سے مسجد بناتا ہے حلال پیسے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا. اس میں اگر کوئی بھائی مسجد بنا کر اس کو سلسلہ چلائے تو یقینی طور پر صدقہ جاری ہے، اس سے بڑا کوئی صدقہ جاری ہے نہیں. کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی اسکول بنا دیا، لیکن بہرحال یہ سارے کے سارے صدقہ جاریہ کے کام ہیں جو قیامت تک انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث بنیں گے. اسی حوالے سے الحمدللہ آپ سب اس سے متعارف ہیں پہلے سے، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں. انجمن خدام القرآن بنائی تھی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، 1971-72 میں اس کی بنیاد رکھی. 1965 میں ڈاکٹر صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام کی نشت ثانیہ، کرنے کا اصل کام، دی رینائسنس آف اسلام، دا ریئل ٹاسک اہیڈ. اگر ہو سکے موقع ملے تو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات بیان کر سکوں، لیکن اس پوری تحریک کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا کتاب چاہے 60-70 پیجز ہوں گے، ڈاکٹر صاحب نے وہ بیان کیا. 65 میں لکھی تھی کہ اس وقت جو امت مسلمہ پر زوال آیا ہوا ہے اور مزید زوال سخت سے سختر ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا، وجوہات ڈسکس کی، پھر اس کا علاج بتایا کہ معاشرے کے ذہین ترین جو لوگ ہیں، طبقات ہیں، ان کو قرآن پڑھانا، قرآن سے متعارف کروانا، قرآن کی طرف متوجہ کرنا اس امت کو، یہ کرنے کا کام. یہ اقبال نے بھی بیان کیا اور بھی دیگر علماء مشائخ بیان کرتے رہے. بہرحال کانکریٹ بیسس پر جو تھیورٹیکل نہیں پریکٹیکل ایک ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا، انجمن خدام القرآن کے تحت پھر قرآن اکیڈمیز کا قیام ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ شروع کیا. باقاعدہ ادارے بنائے جائیں جہاں ایسے ذہین لوگوں کی تربیت کی جائے، ٹریننگ دی جائے، تعلیم کی جائے، ان کی اخلاقی تربیت ہو، ان کی عملی تربیت ہو، تاکہ وہ معاشرے کا بہترین انسان بن سکیں اور پھر دین کی دعوت اور تبلیغ بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر سکیں. انہیں اداروں میں الحمدللہ ایک قرآن اکیڈمی ڈیفنس بھی ہے اس جگہ جہاں آپ موجود ہیں. کراچی میں الحمدللہ انجمن خدام القرآن کے تحت 4 اکیڈمیز کام کر رہی ہیں. ان 20 سالوں میں اللہ پاک نے اس پودے کو درخت بنایا بحمد تعالیٰ. 91 میں ڈاکٹر صاحب نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی تھی، اس پلاٹ کی سنگ بنیاد رکھی تھی. 7-8 سال لگے اس مسجد کو بننے میں، مکمل جب بن گئی الحمدللہ 98 میں ڈاکٹر صاحب نے اسی جگہ پر خطبہ جمعہ سے اور دورہ تجمہ قرآن سے یہ جو اوپر کا حصہ ہے مسجد کا باقاعدہ اس کا آغاز کیا. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ چل رہا. شیخ عبد المجید صاحب جو یہاں اذان دیا کرتے تھے انتقال ہو گیا ان کا بھی، ڈاکٹر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، ہمارا بھی ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ یہ وہ کرنے کے کام ہیں جو وہ اپنے دور میں کر گئے. الحمدللہ پودے لگا گئے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اب یہ درخت بن رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ضروریات جو ہوتی ہیں مساجد کی، اداروں کی، یہ کوئی باہر سے فنڈ نہیں آتا. امریکہ سے فنڈ آ رہا ہے یا سعودی عرب سے آ رہا ہے یا فلاں ایران سے آ رہا ہے، یہ جو فنڈڈ ہوتے ہیں جو مساجد جو مراکز، وہ پھر انہی کے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. لہذا الحمدللہ انجمن خدام القرآن کا کسی بھی اعتبار سے، نہ سعودی عرب سے، نہ ایران سے، نہ امریکہ سے، کہیں سے کوئی فنڈ نہیں آتا. یہ سارا کا سارا فنڈ میرا اور آپ کا، ہمارا ہے، یعنی مساجد کے جو لوگ ہوتے ہیں، انجمن خدام القرآن کے جو اراکین ہوتے ہیں، جو اس تحریک کو سمجھتے ہیں کہ ہاں کرنے کا کام یہ ہے، پھر ان کے فنڈ سے الحمدللہ یہ مساجد بھی ہیں، مراکز بھی ہیں، قرآن اکیڈمیز بھی ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا. تو بہرحال ایک بہت بہتر مصرف اللہ کے دین میں خرچ کرنے کا، اللہ کی کتاب اور ان لوگ یا ان افراد یا ان اداروں کو پیسہ دیا جائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی ترویج کر رہے ہیں. اللہ پاک اس حوالے سے بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح جگہ اللہ کی راہ میں پیسہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. انجمن خدام القرآن کے اغراض و مقاصد کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں، جیسے میں نے عرض کیا، میں تو صرف تعارف کروا رہا ہوں، اس کے لیے باقاعدہ پمفلیٹس ہیں، کون کون سے ہماری مدیں ہیں جن میں پیسہ خرچ ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے، اس کے کچھ اوورال انہوں نے وہاں پر دیا ہوا ہے، اور مراکز جو مزید قائم ہونے والے ہیں اس حوالے سے بھی فنڈنگ کی جا سکتی ہے میرے ذہن میں، جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. مثلاً یاسین آباد میں جو ہماری اکیڈمی بنی ہے، اب وہ مسجد بن رہی ہے انشاءاللہ. اکیڈمی پہلے بنتی ہے، مسجد بعد میں، اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر مسجد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پلاٹ چھوٹا ہوتا ہے تو اسی طرح سلسلہ چلتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر بھی اب مسجد تقریباً مکمل ہو گئی ہے تقریباً، اور امید ہے کہ اس رمضان میں وہاں دورہ تجمہ قرآن کا پروگرام بھی ہوگا اور انشاءاللہ 5 وقت باجماعت نماز کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اسی طرح ایک چھوٹی مسجد نسبتاً وہ گلستان جوہر میں ہو گئی، پچھلے سال اس کا بھی اوپننگ رمضان میں اسی طرح ہوا، امیر محترم نے آ کر اس کا آغاز کیا اور 4-5 مہینے ہوئے، وہاں پر بھی بحمد تعالیٰ 5 وقت باجماعت نماز کا سلسلہ بھی اور قرآن اکیڈمی بھی اسی طرح چل رہی ہے. اسی طرح الحمدللہ میری رہائش ہے قرآن مرکز کورنگی کے قریب، جہاں زمان ٹاؤن میں انجینئر نوید احمد صاحب نے یہ پودا لگایا تھا، یہ مسجد بھی جو ہے مسجد طیبہ انہی کے ساتھیوں نے مل کر انہوں نے مل کر بنائی، اور اس کے بالکل برابر میں ایک مدرسہ بنایا، پھر وہ اسکول بن گیا، اور الحمدللہ اب وہ قرآن اکیڈمی کا درجہ بھی اس کو دیا جا چکا ہے۔ تو چار مراکز ہیں کراچی میں بحمدی تعالیٰ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور آگے بہت بڑا پروجیکٹ ہمارا انشاءاللہ العزیز گلشن معمار میں بھی سلسلہ شروع ہونے والا ہے، وہاں پر بھی اللہ کا فضل و کرم سے پلاٹ لے لیے گئے، ایک مدرسے کا، اسکول کا، ایک مسجد کا، اور 5 سال بعد کا ہمارا پروجیکٹ ہے، 5 سالہ پروجیکٹ ہے جو گلشن معمار میں بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جو تعاون آپ کر سکتے ہیں اپنے حلال اور جائز پیسے میں سے، انجمن خدام القرآن کے رکن بنیے، ان کے رننگ ایکسپنسز جو ہیں اس میں حصہ لیجئے۔ مسجد میں خاص طور پر جو یہاں کے مقامی نمازی ہیں، مقامی نمازی، آپ کے علم میں ہوگا کہ اس طرح مسجد سے یہ خطاب جمعہ میں اس طرح ڈسکس نہیں کرتے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، لوگ خود ہی آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، مسجد میں پڑھنے 5-5 سال سے نماز، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فنڈز کا کیا صورت۔ تو اس مرتبہ ذرا میں نے اجازت لے کر زیادہ واضح الفاظ میں یہ عرض کر دیا کہ مسجد کے جو رننگ ایکسپنسز ہیں اس میں اپنا شیئر ڈالیے، بالکل ایسے ہی جیسے اپنے گھر کے اخراجات آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک حصہ 5% 10% اپنی ٹوٹل آمدنی کا جو ہے 1% ہی صحیح ماہانہ بنیادوں پر مسجد کے اخراجات کے لیے بھی خرچ کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں جو بڑی اہم ہے، یہ سارا کا سارا عمل اللہ کی قبولیت کا باعث اس وقت ہوگا جب اس میں اخلاص نیت ہوگی۔ اخلاص نیت کے ساتھ کیا ہوا ہر عمل، ہر دیا ہوا پیسہ وہ اللہ کے قبول ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ اخلاص نیت نہیں، پیسہ اس لیے دیا جا رہا کہ ہمارے نام کی تختیاں لگی ہوئی ہوں، خدا نہ خواستہ ریاکاری دکھاوا ہو، تو اللہ کے نبی کی 2 حدیثیں سنا کر، بہت ہی اہم حدیثیں، بہت اہم حدیث سے سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ پاک 3 اشخاص کا معاملہ پیش کیا جائے گا، ان میں ایک عالم دین ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک شہید فی سبیل اللہ، ان تینوں پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے احسانات گنوائیں گے، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہیں پیسہ دیا، تمہیں، اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے اپنی صلاحیتیں، پیسہ تیری راہ میں لگایا، شہید کہے گا میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی، عالم دین کہے گا اللہ میں نے تیرا دین سیکھا اور اس کو کتنے لوگوں تک سکھایا، رب کائنات فرمائے گا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اس لیے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہیں شہید کہیں، تمہیں عالم کہیں، تمہیں سخی کہیں، وہ کیا جا چکا، کہا جا چکا، اور تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، اور ان کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے ریاکاری اور دکھاوے کا خدا نخواستہ انجام۔ اور ایک اور حدیث جو مسند احمد میں آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ اور ہمارا بدترین دشمن شیطان مردود پہلی بات تو ہمیں کوئی نیک عمل کرنے نہیں دیتا، اور اگر بن پڑے کسی جذبے کے تحت ہم سے کوئی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اس میں ریاکاری، تکبر، عجب، دکھاوا، یہ سارے خبیث چیزیں پیدا کر کے اس کو ضائع کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر انفاق کرنے کی توفیق دے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔